نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه. ناظرين اسی زندگی کا اعتبار ہے جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاح انسانیت کے لیے خوبصورت قواعد دیے اور خوبصورت اصول زندگی دیے. انسان کی نجات، اس کا قلبی سکون اور اس کا ذہنی اطمینان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وابستگی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلی و والا اور بالا و منظم زندگی سے استفادہ کرنے کے لیے ہم قرآن حکیم فرقان مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ارض وطن کے معروف قاری علامہ قاری اللہ بخش صاحب تشریف فرما ہیں. وہ تلاوت قرآن حکیم سے دلوں کو مسحور کرتے ہیں. جناب محترم عالی جناب قاری اللہ بخش صاحب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز صدق الله العظيم.
محترم قاری اللبش صاحب نے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت سے ہماری روحوں اور ہمارے دلوں کو سحراب کیا. نایات میں پیغام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آفاقی قیادت کا کہ آپ کی شفقتیں، آپ کی رحمتیں اور آپ کا کرم قافلہ انسانیت کے لیے ہے، خصوصاً مومنوں کے ساتھ آپ رؤوف اور رحیم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کی پناہ میں انسانیت کا آنا، انسانیت کا اپنا فائدہ اور ان کی اپنی فلاح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت، آپ کا تذکرہ دلوں کو سکون دیتا ہے اور آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. تصورات، تخیلات، آج سے 1400 سال پہلے کی دنیا میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال سے روشناس ہوتے ہیں. محترم وقاص کلری صاحب، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور بصورت نعت ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم میں دیکھے ہے چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے
ناظرین اور سامعین گزشتہ نشست میں اسلام آباد سے ہماری ایک بہن سمیرا نے سوال پوچھا تھا تہجد کی نماز کے بارے میں اس کے وقت کے بارے میں اور یہ سوال تھا کہ آیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے تو میں نے عرض کی تھی کہ آئندہ آنے والی نشست میں یعنی آج کے دن میں تہجد ہی کے حوالے سے قرآن حکیم فرقان مجید کی ایک دو آیتوں کی تشریح کروں گا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا ان آیات کا ترجمہ میں نے خود اس طرح کیا نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کا اندھیرا چھا جانے تک اور فجر کا قرآن پڑھنا قائم رکھیں، بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور رات کے ایک حصے میں تلاوت کتاب کے ساتھ نماز تہجد ادا کرو، یہ خاص آپ کے لیے زائد ہے، قریب ہے کہ آپ کو آپ کا پروردگار ایسا مقام بخشے جہاں آپ کی خمد ہی خمد ہو۔ ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید تزکیہ نفس کے لیے، آسودگی روح کے لیے اور خلوص قلب کے قائم رکھنے کے لیے جو لنگائے حیات میں کامیابی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے عبادت کو ضروری قرار دیتا ہے۔ عبادت میں بھی نماز کا جو مقام ہے، قیام صلات کا جو مقام ہے، وہ کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے۔ نماز پنجگانہ کا قائم کرنا جہاں روحانیت کو مضبوط کرتا ہے، طبیعتوں کے اندر ایک عجب قسم کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر نمازوں کے قائم کرنے کا درس دیا۔ آج جو آیات میں نے تلاوت کی ان کا پہلا حصہ یہ ہے، عاقم الصلاۃ لدولو کے شمس، نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر دلوک دلاکا سے ہے، اس کا ایک معنی مائل ہونا ہوتا ہے اور جھکنا، اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے ملنا۔ خورشید کے اور سورج کے ڈھلنے کے لیے دلوک لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا۔ مانوی مطابقت اس کی یوں ہوگی کہ دوپہر کے وقت، جس وقت سورج بالکل نصف النہار پر ہوتا ہے، اس کی تپش انتہا درجہ زیادہ ہوتی ہے، اور اگر آپ اس وقت سورج کی طرف دیکھیں تو آنکھوں میں یہ توانائی اور تاب اور برداشت نہیں ہوتی کہ وہ سورج کو دیکھ سکیں۔ تو لا محالہ ایک فطری سا امر ہے کہ اس وقت آپ اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو ملنے لگ جائیں گے۔ تو دلوک کا مطلب ہوگا ایسا وقت جس وقت میں سورج کی تپش تمازت کی بنا پر انسان اپنی آنکھیں ملنے لگ جائے۔ یہاں اللباب کے اندر صاحب لباب نے لکھا کہ اس پر جو لام ہے لے دلوک، اس کا معنی ہوگا بعد دلوک۔ بعد دلوک کا مفہوم یہ ہے کہ جس وقت سورج ڈھل جائے اس وقت نماز قائم کریں، بالکل جس وقت نصف النہار پر ہوگا تو اس وقت تو عبادت نماز ممنوع ہے۔ اس لیے ائمہ تفسیر نے اس دلوک پر جو لام ہے اس کو بعد کے معنوں میں لیا ہے، عاقم الصلاۃ لدلوک شمس، اور دوسری معنوی مناسبت رازی، بیضاوی، شیخ زادہ وغیرہ مفسرین نے یہ لکھی کہ اس کا معنی مائل ہونا ہوتا ہے، جھکنا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سورج کی عمودی کرنوں کے بعد جس وقت وہ اپنا سفر مغرب کی طرف کرتا ہے تو اس میں تھوڑا مغرب کی طرف جھکا اور میلان پیدا ہوتا ہے. اس لیے ظہر کے وقت کے لیے یہ ایک کنایا ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں استعمال کیا, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, لیل رات اور غسق خوب چھا جانا رات کا. مفسرین نے لکھا کہ یہ الہ جو ہے اس میں تمدید ہے, طوالت ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ زور کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک جتنی نمازیں ہیں گویا ان کا حکم اس آیہ کریمہ میں دیا گیا. اس میں زور بھی ہے, عصر بھی ہے, مغرب بھی ہے اور عشاء بھی ہے. پانچویں نماز رہ گئی تھی تو اسے وقرآن الفجر سے تعبیر کیا گیا. قرآن مجید ویسے بھی ہر نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اور جو عبادت کے مقاصد ہیں وہ قرآن حکیم پڑھ کر اور سن کر ہی پورے کیے جا سکتے ہیں. صبح کے وقت قرآن مجید کا پڑھنا انتہائی یکسوئی کے عالم میں ہوتا ہے. وقت باہر بدامہ ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ رات کے پیٹ سے دن پیدا ہو رہا ہے. اور بعض قرآنی کنایوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت جیسے شب دیجور نے زمین کو اپنی آغوش میں لیا ہوتا ہے اور صبح جس وقت آتی ہے تو وہ انگیخت, اٹھنے ابھرنے, بیداری, شوق اور اشتیاق کا وقت ہوتا ہے. اس موقع پر قرآن حکیم امام کا بلند آواز سے پڑھنا اور نمازیوں کا سننا عجب لذت رکھتا ہے. اس میں لذت مشاہدہ بھی ہے, لذت سماعت بھی ہے. تو رب کریم نے وقرآن الفجر کہہ کر کے دراصل صبح کی نماز کا حوالہ دیا. اس طرح نماز پنجگانہ کا حکم اللہ تعالی نے اس آیہ کریمہ میں دیا. لیکن صبح کی نماز کی ایک خاص فضیلت بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرما دی کہ ان قرآن الفجر کانا مشہودا, کہ یہ جو فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا ہے یہ دیکھا جاتا ہے, اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. قرآن بلاغت کا یہ بڑا لطیف نقطہ ہے. شاید آپ نے قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران محسوس بھی کیا ہو کہ جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کا تعلق تو سننے کے ساتھ ہوتا ہے, دیکھنے کے ساتھ نہیں ہوتا. دیکھنے کے ساتھ تو کسی وجود اور کسی حیت کا تعلق ہوتا ہے. قرآن کا من ہوگا ایسی کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہے, موسٹ ریڈ بک, بہت ہی زیادہ جس کی تلاوت کی جاتی ہو. تو فجر صبح کا وقت ہے تو عجیب بلاغت کا نقطہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو ایسے نہیں تعبیر کیا کہ جس وقت تم قرآن پڑھتے ہو صبح تو تمہارا پڑھنا اللہ سنتا ہے. اس کو کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا, قرآن کا جو پڑھنا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. یا تو محبوب ہو جس سے آپ محبت کرتے ہیں, اس کی بات سننے میں بھی ایک لذت ہے اور اس کی بات سننے میں بھی روح کو قوت ملتی ہے اور طاقت ملتی ہے. لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ محبوب کی آواز صرف انسان محسوس کرے اسے دیکھ نہ سکے تو شوق اور اشتیاق کی آگ مزید سینے میں بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر محبوب نظر بھی آئے اور وہ نگاہوں میں بھی آ جائے تو عشق کو اپنی منزل ملتی ہے اور محبت کو اپنی منزل ملتی ہے, شوق کو اپنی منزل ملتی ہے, دل کو اپنی منزل ملتی ہے, روح کو اپنا مقصود حاصل ہوتا ہے, تخیلات کی پرواز بڑھتی ہے, افکار میں بالیدگی ہوتی ہے. تو رب کریم نے پھر صبح کی عبادت کو پڑھنے کو دیکھنے کے ساتھ جوڑ دیا اور ارشاد ہوا ان قرآن الفجر کان مشہودا. ائمہ تفسیر نے اس کا ایک معنی تو یہ کیا کہ جی صبح کے وقت کیونکہ رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور جو دن میں آتے ہیں انسان کے ساتھ وہ آ رہے ہوتے ہیں, ان کے ملاپ کا وقت ہوتا ہے, تو گویا ہجوم ملائکہ ہوتا ہے صبح کی نماز میں. اور جس وقت بندہ نماز میں کھڑا ہو, امام اس کا قرآن پڑھ رہا ہو, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے مقدس, میرے معمر فرشتے جو ہیں وہ اس وقت دیکھتے ہیں انسان کو کہ وہ کس طرح منہمک ہے, مستغرق ہے عبادت میں. دلچسپیوں کی انتہا یوں بھی ہو جاتی ہے کہ خیال گزرتا ہے کیا وہ ملائکہ جو آج آ رہے ہوتے ہیں وہ نماز میں شریک نہیں ہوتے, ان کا تو کام ہی عبادت ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس وقت ان کی نماز یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے امر پر, حکم پر عمل کریں. اللہ کا امر اور حکم کیا ہوتا ہے؟ رب کریم ان کو کہتا ہے ذرا میرے اس بندے کا نظارہ کرو جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا اور یہ تو خون بہائے گا. یہ صبح کے وقت دیکھو کس طرح کبھی سجدے میں, کبھی قیام میں, کبھی حضوری کی کیفیت, کبھی قرآن پڑھنا اور روح مچل رہی ہوتی ہے اس وقت قرآن حکیم سن کر اور پڑھ کر. تو خاص فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے دیکھو اس کو, تو جس وقت وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو رب کریم نے اس کیفیت کو بیان کیا الا قرآن الفجر کانا مشہودا, کہ صبح کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر وہ دیکھا جاتا ہے, یعنی عالم بالا کے فرشتے جو ہیں اس کا نظارہ کرتے ہیں. اگر یہ فرشتوں کا دیکھنا مراد نہ ہو تو پھر اس میں مسلمان عابد, زاہد, قاری, ساجد اور راکے جو صبح کے وقت یہ عبادتیں کر رہا ہوتا ہے اس کی شان محبوبیت یہاں مراد دی جائے گی. شان محبوبیت اس طرح مراد دی جائے گی کہ اللہ باغ نے فرمایا کہ ویسے تو بندہ ہر وقت میری نظر میں ہے لیکن صبح کے وقت جس وقت وہ قرآن پڑھتا ہے سنتا ہے تو خاص کر میں اسے دیکھتا ہوں, یعنی اللہ دیکھنے والا ہوتا ہے. اور یہاں دیکھنا عام دیکھنا مراد نہیں ہے, یہاں محبت سے دیکھنا, پیار سے دیکھنا بندے کی قسمت اور اس کی تقدیر کی بلندی دیکھیں کہ بنانے والا اپنی تخلیق کا مشاہدہ کرے اور اسے دیکھے. تو میرے خیال میں پیار کو اور روحانی محبت کو کسی دوسرے لفظ میں سمویا نہیں جا سکتا. ارشاد ہوا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اب اگلی آیت ملاحظہ ہو اور اسی میں سوال کا جواب بھی ہے. ارشاد ہوا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اور رات کے ایک حصے میں من تبیزیہ اگر ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ رات کے بعد حصے میں. یہ حکم جو ہے یہ ساری رات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ رات کے چھوٹے سے حصے کے ساتھ. اور اگر یہ من بازیہ نہ ہو, تبیزیہ نہ ہو, بلکہ تشریفیہ ہو تو تشریفیہ کا معنی دراصل وقت کی شرافت کو اور عظمت کو بیان کرنا ہے کہ جس وقت تہجد پڑھنے والا رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے تو وہ وقت کوئی عام وقت نہیں ہوتا کہ جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو. اس میں بڑی شرافت ہے, اس میں بڑی عظمت ہے. رب کریم نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ لَكَ. یہاں آگے تہجد کا لفظ جو ہے وہ رب کریم نے استعمال کیا, اور یہ جو خاص رات کے وقت پچھلے پہر بہت یکسوئی کا عالم جس وقت ہوتا ہے اور پوری دنیا سوئی ہوتی ہے, کوئی بخت والا بندہ ہی اس وقت جاگ رہا ہوتا ہے اور وہ وضو کر کے بے محابہ اور بے تاب ہو کر جس وقت اپنے اللہ کے سامنے پیشانی رکھ دیتا ہے وہ اس سے دعا کرتا ہے. میں کہتا ہوں دعا کرنا اور ہے مناجات کرتا ہے, مانا یہ وہ دھیرے دھیرے ہولے ہولے اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں خود اللہ تعالیٰ کے سامنے کھولتا ہے اور کھول کے کہتا ہے میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, اے میرے اللہ مجھے تو معاف کر دے. تو وہ سہانا وقت جو کیفیت دل میں پیدا کرتا ہے وہ صرف ایک کیفیت نہیں ہوتی کہ جو باد نسیم کی طرح آئے اور ان تھوڑی سی خنکی اور مزہ پیدا کرے اور پھر چلی جائے اور بندہ محروم ہو جائے. یہ تہجد کی نماز ایک مستقل ذریعہ ہے جو کردار سازی کرتا ہے, اخلاق سازی کرتا ہے, روحانیت سازی کرتا ہے, بندے کو اندر سے مستحکم کر دیتا ہے اور مضبوط کر دیتا ہے. رب کریم نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ لَكَ. اس وقت میرے سامنے تفسیر ہے اللباب, میں اس سے استفادہ کر رہا ہوں اور علامہ فخر رازی کو بھی بعون اللہ تعالی پڑھا ہے, ابن عاشور کو دیکھا ہے, شنکیتی کو دیکھا ہے, صابونی کو دیکھا ہے, خازن کو دیکھا ہے, یہ ساری تفاسیر بعون اللہ پڑھی. یہاں تہجد کا معنی عرض کروں کہ اس کا معنی سونا بھی ہوتا ہے اور جاگنا بھی ہوتا ہے. یہ محض عربی زبان ہے, کیا آپ اس میں دیکھیں گے کہ ایک ہی لفظ متضاد معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے. مثلا مولا لفظ ہے تو مولا آقا کو بھی کہہ دیتے ہیں, اور مولا اور موالی غلاموں کو بھی کہہ دیتے ہیں. اب لفظوں کا معنی متعین کرنے کے لیے یا سیاق کی ضرورت پڑتی ہے, یا سباق کی ضرورت پڑتی ہے, یا جو سامع ہے اور متکلم ہے اس کے اندر جو جودت طبعی ہوتی ہے, لیاقت ہوتی ہے, ذہانت ہوتی ہے, وہ معنی کو متعین کرتا ہے کہ یہاں میں نے مثلا مالا لفظ ہے تو اس کا معنی میں نے آقا کرنا ہے یا اس کا معنی میں نے غلام کرنا ہے. تو یہ ناظرین تہجد کا لفظ بھی من جملہ اسی قسم کا لفظ ہے. میں عرض کروں کہ یہ باب تہجد تفعل تقبل یہ باب ہے, اور جب یہ باب ہوگا تو اس میں عرض کروں کہ جس وقت لفظ کوئی استعمال ہو تو ہمارے عربی قواعد کے علماء نے لکھا ہے کہ اس میں سلب کا معنی بھی پایا جاتا ہے. سلب کا معنی یعنی منفی معنی, متضاد معنی جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے. میں اس کی چند مثالیں دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے جب آپ غار حرام میں تشریف لے جاتے تو بخاری کی حدیث ہے کہ یتخنسو, کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تخنس کرتے. اس کا معنی بزرگوں نے کر دیا یتعبدو, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرتے. لیکن لغت میں ہنس جو ہے اس کا معنی گناہ ہوتا ہے, لغزش ہوتا ہے اور کوتاہی ہوتا ہے. کانو یسرون علی الخنس العظیم. قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا, اور یہاں خنس کا معنی گناہ کا ہے, اور یتخنس بھی اسی سے ہے. اب یتخنس کا معنی یہ ہوگا کہ رسول اللہ علیہ السلام غار حرا میں جاتے تاکہ وہ ذرائع اسباب جو معاشرے کے اندر گناہ کا سبب بن جاتے ہیں اور انسان بھٹک جاتا ہے, یا تخنس کا مطلب ہوگا حضور علیہ السلام اپنے نفس کریم کو بچانے کے لیے وہ غار حرا میں چلے جاتے تاکہ یہ جو گناہ والے اسباب ذرائع کوئی اثر آپ کی ذات پر مرتب نہ کریں. اب یا تخنس کا مطلب گناہ کرنا نہیں ہوگا, اس کا معنی ہوگا گناہ سے بچنا اور گناہ سے محفوظ رہنا اور صاحب عفت ہونا اور صاحب عصمت ہونا, یہ مانا ہوگا. ایک اور لفظ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں, یہ تعصم. اب اسمن کا مطلب ہوتا ہے گناہ, لیکن جس وقت تعصم لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی یہ نہیں کیا جائے گا کہ فلاں بندے نے گناہ کیا, اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس نے گناہ کو اپنے سے دور کیا. ازالت الاسم جو ہے وہ اس کا معنی کیا جائے گا. تو اب تہجد بالکل وہی باب ہے, وہی لفظ ہے. اس کا معنی سونا بھی ہوگا اور اس کا معنی جاگنا بھی ہوگا. وہ کیسے کہ سونا اس لیے تاکہ میں بر وقت سحری کو اٹھوں اور میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں, اب اس کا معنی تہجد کا سونا ہوگا. اور جاگنا مانا اس لیے ہوگا کہ سویا ہوا بندہ ہے تو تہجدا, وہ بندہ اٹھا اور اٹھ کر کے اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سامنے جھکا دیا. اب حجود لفظ جو ہے وہ سونے اور جاگنے دونوں کے معنوں میں استعمال ہوگا. پہلے تو میں عرض کروں کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے, دیکھیں اس کے اثرات انسان کی روحانی زندگی پر کیا ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کو پہلے کہا گیا کہ اے محبوب آپ رات کے قصے میں اٹھیں اور تہجد کی نماز پڑھیں نافلۃ اللہ, یہ زائد ایک نماز ہے. ان پانچ نمازوں سے علاوہ ایک اور مزید نماز ہے جو آپ نے پڑھنی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے, آپ فرماتی ہیں کہ تہجد کی نماز باقی سب کے لیے نفل تھی لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے لیے واجب تھی, ضروری تھی. اسی طرح آپ نے وتر نماز کا بھی تذکرہ کیا اور اسی طرح آپ نے مسواک کا بھی ذکر کیا. تو شاید فقہی اعتبار سے بحث طوالت چاہتی ہے, میں اس میں ڈوبنے سے گریز کروں گا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ سحری کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنا رسول اللہ علیہ السلام کی سننا ہے, اور اس سے فوائد کیا ہوتے ہیں. پہلے تو میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من اطاب الکلام, بہترین آدمی تم میں سے وہ ہے جس کی باتیں خوشبو خوشبو ہوں. جس وقت وہ آدمی بات کرے تو اس کی بات مہکے, وہ روح میں اترے, وہ دل میں جاگزی ہو, وہ کلہاڑوں کی طرح نہ ہو, برچیوں کی طرح نہ ہو, وہ نیزوں اور بھالوں کی طرح نہ ہو, وہ تلواروں کی طرح کاٹنے والی نہ ہو, بلکہ انسان کے کردار کو کھڑا کرنے والی گفتگو ہو. اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من اطاب الکلام, تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی بات مہک رکھے, خوشبو رکھے. پھر فرمایا اور تم میں سے بہترین وہ ہے اطعم الطعام, جو لوگوں کو کھانا کھلائے. کھانا کھلانا, اچھا بعض لوگ ریفرینڈم شروع کر دیتے ہیں کہ جس کو کھانا جو ہے وہ دیا جائے وہ غریب ہونا چاہیے, وہ مسکین ہونا چاہیے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے جس وقت مسلمان کے مسلمان پر حقوق گنے تو آپ نے تو غریب مسکین کا بتایا ہی نہیں ہے, آپ نے تو صرف مطلق کھانا کھلانے کا ذکر کیا ہے کہ بذات خود کھانا جس وقت آپ کسی کو کھلاتے ہیں آپ کے دسترخوان سے, کھانا کھانے والا شخص غریب ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے, جناب یہ کھانا کھلانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اسی لیے فقراء نے اس کھانا کھلانے کی سنت کو اپنی زندگی میں آباد کیا, تو اس کے نتائج بھی پھر دیکھ کر کے تصوف والے لوگ جو ہیں وہ دنیا پر چھا گئے, ان کے اثرات کو دنیا کی کوئی قوت مٹا نہ سکی, اس لیے کہ ان کے وجود میں منفرد تھی. بابا بلے شاہ نے کہا, اٹھ کھڑ کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا, آون فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا. رسول اللہ علیہ السلام ہوا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو تعام لوگوں کو پیش کرے, کھانا کھلائے. پھر آپ نے فرمایا وصلی باللیل والناس نیام, اور جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں اور وہ اٹھ کر کے نماز پڑھے تہجد کی, تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس سے برتر کوئی شخص جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا کہ امت کے برگزیدہ لوگ کون ہیں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کے حافظ. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اور وہ لوگ جو تہجد اٹھ کے پڑھتے ہیں اور نفلوں میں قرآن مجید پڑھتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی وہ معافی مانگتے ہیں. تو اسی طرح حضرت مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک ارشاد سنانا چاہوں گا نماز تہجد کے بارے میں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسخقت البدن, جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت جھکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت کی دولت عطا فرماتا ہے, وہ ہمیشہ توانا رہتا ہے اور اتنی خوشگوار طبیعت ہوتی ہے تہجد پڑھنے والے شخص کی. آپ دیکھیں گے, بلکہ مجھے ایک قول یاد آیا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کشف المعجوب کے اندر انہوں نے لکھا کہ اگر تم دیکھو کہ کسی شخص کا چہرہ بارونق ہے اور تم اس کے اندر کھپتے ہو اور وہ مسلمان ہے, تو سمجھ لو کہ یہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے جھکنے والا شخص ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ رات میں تہجد کی نماز جو ہے وہ انسان کے چہروں کو باوقار کرتی ہے اور رونق بخشتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ومرضات للرب, اگر تہجد کی نماز تم پڑھو تو وہ اللہ تعالی کی رضا کا سبب بن جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا ہوا وسیلہ لحصول رحمہ, اور یہ وسیلہ ہے اللہ کی رحمت کے حصول کا. اور چوتھی بات, زبردست بات جو حضرت مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمائی, وہ امساک بسنت الانبیاء, اور میں جو تہجد کی نماز پڑھنے والا شخص ہے وہ تمام نبیوں کی سنت کو اپنانے والا ہوتا ہے. گویا اس وقت اٹھ کر کے اللہ کے سامنے جھکنا, عبادت کرنا, یہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. صاحب لباب لکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے کہ تہجد کے وقت جو شخص اٹھتا ہے, اس تہجد کے وقت میں ایک خاص گھڑی آتی ہے. فرمایا کہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے دل پر نظر ڈالتا ہے اور فرما اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور سے بھر جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ دولت ہے جو بادشاہوں کے خزینوں میں بھی انسان کو مل نہیں سکتی. تو قرآن حکیم نے تو یہ کہا, بادشاہ نکلی تو میں یہ بتاؤں کہ یہ تو فضیلت وہ ہے جو میں رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث عرض کی اور مالا علی کا ایک ارشاد عرض کیا. حضرت امام جعفر صادق پاک قدس سر العزیز جو نقشبندیہ سلسلے کے امام ہیں, آپ اپنے مریدین متلازمین کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ لوگوں سحری کے وقت اٹھنا اپنی عادت بناؤ, اگر تم چاہتے ہو کہ تم مادی اور روحانی خساروں سے بچ جاؤ. اور ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا حضرت میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز مجھ سے رہ جاتی ہے, تو آپ مسکرائے اور کہا کہ اس راز کو آپ مجھ سے کیوں کھلواتے ہو, تو چھوڑو اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کی نماز کی توفیق عطا کر دے. اس نے کہا نہیں حضور, میں پوچھ کے رہوں گا کہ مجھ سے کیوں تہجد کی نماز رہ جاتی ہے, میں کیوں نہیں اٹھتا. تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر کسی کبیرہ گناہ کی عادت ہے, جس کبیرہ گناہ کی بے برکتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت کی برکتوں سے محروم کر دیتا ہے، اگر تم تائب ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ یہ روحانی تحفہ اور روحانی سوغات بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ قرآن حکیم فرقان مجید کے ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، ان ناشئت اللیل یا اشد وطئا و اقوم قیلا، کہ یہ رات کے وقت اٹھنا انسان کے نفس کو روند ڈالنے میں انتہائی مؤثر ہے، اور اقوم قیلا کا معنی یہ ہے کہ اس سے جو فصاحت اور بات کی پختگی زبان میں پیدا ہوتی ہے وہ تہجد کی نماز کی ایک برکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے رب کریم نے کہا کہ قریب ہے محبوب کہ اللہ تمہیں ایسے مقام پر کھڑا کر دے جہاں خمد ہی خمد ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یا تو مقام شفاعت ہے کہ قیامت والے دن تمام مخلوق ہر نبی کے پاس جائے گی تو وہ یہی کہے گا اذهبوا الى غیری، لیکن کرتے کرتے جس وقت رسول کریم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا، اس کام کے لیے اللہ نے مجھے ہی بنایا ہے۔ تو رحمت عالم علیہ السلام اس وقت تمام کی شفاعت کریں گے، اس مقام کو مقام محمود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن اگر محمود کا معنی لغوی لیا جائے کہ رب کریم نے کہا کہ محبوب میں تیری حیات میں ایک ایسا مقام بھی لاؤں گا کہ آج جو لوگ تمہارے مخالف ہیں اور آپ کے حزن و ملال کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اگلے پچھلے آپ کی حمد کریں گے، نعتیں پڑھیں گے، تعریفیں آپ کی کریں گے، ہر جانب سے ہر سو سے آپ کی تعریف کی آواز آئے گی۔ یہ ورفعنا لک ذکرک کا جلوہ تھا جو اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا، لیکن مجھے ایک مفسر کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مقام محمود کو تہجد کی ادائیگی کے ساتھ جوڑ دیا کہ اے بہو، یہ جو تو سحری کے وقت اٹھ کر کے میرے سامنے جھکتا ہے، سر رکھتا ہے، مجھ سے مناجات کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، میں دیتا ہوں، تو اس کا اثر یہ ہے کہ میں مقام محمود سے تمہیں نواز دوں گا۔ اور اگر اللہ رب العالمین کی بندگی کا شوق جو ہے وہ آ جائے تو اس وقت انسان بہت سارے اپنے مسائل اللہ کی مدد کے ساتھ حل کروا لیتا ہے۔ اب آئیے مسئلے کا جواب کہ سونا دراصل اس لیے سننا ہے، لیٹنا، کہ سحری کے وقت آپ کو نشاط حاصل ہو جائے اور آپ پوری دل جمی کے ساتھ بغیر کسی بوجھ اور تھکاوٹ کے آپ تہجد کی نماز جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے سو نہیں سکیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ ادائی نہیں کی جا سکتی۔ بہت سارے ائمہ بزرگ ہیں جو رات کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتے تھے اور رات ساری عبادت کرتے رہتے تھے، مثلاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالی، اب ساری رات قرآن مجید کھڑا ہو کر کے پڑھتے اور آرام کرنے کا موقع ہی نہ ہوتا، تاکہ اسی وضو کے ساتھ اب صبح کی نماز پڑھ لیتے۔ تو عام آدمی، جو عام طبیعت کا آدمی ہے، چونکہ وہ اتنی مشقت نہیں کر سکتا، وہ اتنی محنت نہیں کر سکتا، تو حضور علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہیں، ان کی رحمت للعالمین ہی تھی کہ انہوں نے اپنے غلاموں کے لیے سہولت پیدا کر دی کہ سو جایا کرو، میری سنت ہے، پھر سو کے اٹھو سحری کے بعد، پھر جس وقت جھکو گے تو سجدوں کا کیف اور ہوگا اور عبادت کا مزہ ہی جو ہے وہ اور ہو جائے گا۔ ناظرین، ہم چاہیں گے کہ رسول کریم صلی اعلی علیہ وآلہ وسلم کی ایک نعت سنیں۔ سراج منیر سے گزارش ہے کہ وہ ایک نعت شریف پڑھیں۔ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل
مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا دل بھی مدینہ ہے وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا دل بھی مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر کہ میں کتنی دور کہ میں کتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے کہ میں کتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے
ناظرین اس وقت جہاں بہت سارے اور بھائی اور بہنیں ہمارے ساتھ شریک کے پروگرام ہیں جرمنی سے الیاس صاحب لیاقت شاہین صاحب جاوید بھٹی صاحب ملک افتخار صاحب اور ڈاکٹر ظفر اقبال نوری امریکہ سے وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سب کے مدحیہ اور تعریفی جملوں کا شکریہ، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کا قرآن کا ترجمہ منفرد ہے، یہ نشست بھی آپ نے بڑے تفرد سے قائم کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت نصیب کرے. ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب، میں تو سادہ سا آدمی ہوں، مجھے تو کوئی سلیقہ نہیں تھا. آپ کی اے ٹی آئی کے ساتھ رفاقت رہی، اور ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ پرانی میری دوستی ہے، محبت کا ایک سلسلہ ہے. بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ امریکہ میں آپ سے دین مبین کا کام لے. اور عزیزم الیاس، ارشد، آپ جہاں جہاں ہیں دین مبین کی خدمت کریں، دنیا کے رزق کے معاملے میں پرواہ نہ کریں. رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، جتنا مقدر میں ہوتا ہے اتنا ضرور ملتا ہے. آپ ورین ہوں، آپ پین لیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے راہیں کشادہ کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب ناظرین، ہمارے ساتھ میرے ایک پرانے دوست بیٹھے ہیں، نیاز احمد صاحب. یہ آج کل کینیڈا ہوتے ہیں اور یہاں سے تشریف لے گئے ہیں، تو پاکستان آئے، میرے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لائے، تو میں نے انہیں پروگرام میں شریک کر لیا. یہ میرے پرانے دوستوں میں سے ہیں. جب میں راولپنڈی کی ایک معروف بستی ہے ٹینچ باٹا، اس میں مسجد المینار کا خطیب تھا، تو یہ بچے ہوتے تھے، قرآن مجید کی تفسیر مجھ سے پڑھی. ان کے جو سسر والے تھے، انہوں نے مجھ سے تقریباً 11 مرتبہ دورہ تفسیر پڑھا. مجھے اب بھی وہ صبح کا وقت یاد آتا ہے جب وہ 70-70 سال اور 80-80 سال کے بابے قرآن مجید کا آ کر کے درس لیتے. بڑا اسپرٹ لوگوں میں تھا. ابھی میرے ساتھ اسی دور کے ایک عزیز اظہر بھی شریک ہوئے ہیں، ٹی آئی کے معروف کارکن ہیں، تو ان کے لیے میں دعا گو ہوں. نیاز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی کینیڈا کے حالات پر کچھ گفتگو آپ فرمائیں، کوئی بتائیں وہاں کے حالات کیسے ہیں، کس طرح دینی کام ہو رہا ہے، کیسے ہونا چاہیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شاہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی نگاہ کرم ہے کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ مجھ سے پہلے میرے والد صاحب بھی حضور ہی کے وہاں تربیت یافتہ ہیں. انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ آپ فلاں مسجد میں کیوں نہیں جمعہ پڑھتے ہو، آپ کو پتا ہے کہ وہاں شاہ صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں اور پوری کی پوری اسپیچ انگلش میں کرتے ہیں. تو اس طرح یہ سلسلہ الحمدللہ میرے بچے بھی جو ہیں وہ شاہ صاحب کے زیر تربیت میں بھی کچھ اثر رہنے کا اتفاق ہوا. 2002 میں یہاں سے کینیڈا جانے کا مجھے اتفاق ہوا روزگار کے سلسلے میں. اللہ کا شکر ہے کہ دوسرے ملکوں کی بنسبت کینیڈا میں جو مسلمانوں کی ایک حیثیت ہے وہ اچھی ہے، ان کو زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے وہاں پر. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس طرح دوں گا کہ ہم لوگ جس وقت وہاں گئے، تو میرے بچے جس سکول میں جانا شروع کیے وہاں پر، تو پہلا ہی رمضان جس وقت آیا تو ہمارے بچے سارے جو تھے وہ پرائمری سکول تھا، پر وہ ان کی تربیت اس طرح کی وہ بچپن سے روزے رکھتے تھے. تو سکول کے ٹیچروں نے جب پوچھا کہ آپ لوگ ریسس میں کھانا کیوں نہیں کھاتے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فاسٹنگ کا ہمارا مہینہ ہے، ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، مسلمان ہیں. تو انہوں نے پوچھا پھر کہ جی آپ اپنے پیرنٹس سے لکھوا کے لائیں کہ یہ روزے کیا ہیں ان کی کیا. تو وہ پھر ہمیں سے ہمارے دوست تھے، وہ وہ باقاعدہ سکول میں گئے تو انہوں نے ان کو ایک لیکچر ڈلیور کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھے بتایا کہ جی اس طرح ہمارے رمضان کے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ عید ہے. پہلے ہمارے ہاں جو زیادہ کمیونٹی ہمارے انڈیا کے جو سکھ ہیں ان کی کمیونٹی زیادہ تھی, ان کے جو مختلف تہوار تھے وہ سکولوں میں باقاعدہ منائے جاتے تھے. اس کے بعد ایسا ایسا اب جو جو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو ہمارے تہوار بھی ان سکولوں میں جو ہے وہ منائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری جمعہ کی نماز جو ہے اس کے لیے باقاعدہ سکولوں سے اجازت دی جاتی ہے کہ ہمارے بچے جہاں مسجدیں قریب ہیں وہاں مساجد میں جا کے نماز ادا کریں. ہاں ہم ایک ہمیں تربیت کی ضرورت ہے, ہماری اپنی تربیت جو ہے وہ لازمی ہے. جس طرح یہاں ہے اسی طرح وہاں ہے. ہمیں سے شاید بہت سارے لوگ تو اپنی نمازیں لمبی لمبی پڑھتے ہیں پر اپنے بچوں کی طرف ہم شاید اتنی توجہ نہیں دیتے. تو اگر شاہ صاحب نگاہ کرم فرمائیں اور اپنے میں وہاں پر ہمارے اور بہت اچھے مہربان اور بزرگ ہیں بدی الدین سہروردی صاحب, یہ بڑے بھائی ہیں حسی الدین سہروردی صاحب جو معروف نعت خوان ہیں ان کے, تو وہ آتے رہتے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ شاہ صاحب سے رابطہ کریں تو ہمیں یہاں سے کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ وہاں چاہیے اپنے اس جگہ کے لیے جو کہ ہماری اور ہمارے بچوں کی صحیح لائنوں کے اوپر جو ہے وہ تربیت کر سکے. کیونکہ وہاں پر جو سب سے کمی ہے وہ اچھے مبلغ دین کی ہے, تو اس کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے. تو اگر یہ کمی پوری کر دی جائے تو پھر الحمدللہ. میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ اب جس طرح ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ آپ اپنے ٹیچروں کو جس طرح وہاں ان کا پرنسپل تھا تو اس کا مسٹر کوپر نام لے کے لیتے تھے, ہم نے کہا کہ بیٹے نام نہ لیا کرو سر کہا کرو. تو ان لوگوں کو یہ چیزیں ان لوگوں کو بڑی پسند آئیں. ویسے تو وہ اخلاق بڑے اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہیں, بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ہیومینٹی کی انسانیت کی, پر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان لوگوں نے ہمارے بچوں نے جب ایڈ کی تو ان کو پتہ لگا کہ واقعی اسلام جو ہے وہ اس کی قدریں ہی کچھ مختلف ہیں, وہ کچھ اور قسم کی رسپیکٹ جو ہے وہ دیتا ہے. تو ہمیں لیکن اس میں ہمیں بہت زیادہ اور ہماری تربیت جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس طرح کی جو تھی وہ ساری
نیاز صاحب نے ہمیں کینیڈا کے معاملے میں وہاں کے ماحول کے بارے میں معلومات سے نوازا اور کچھ ان کی آرزوئیں ہیں خواہشیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا دین فطرت ہے, میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کرے گا. آپ شوق کی انگیٹھی گرم رکھیں, اللہ پاک کرم کرے گا, کوئی نہ کوئی اللہ والا بندہ آپ کو مل جائے گا. نہیں تو میں خوش طبعی کرنے لگوں آپ خود ہی اللہ والے بن جائیں. اور مسلسل جیسے آپ سیکھتے آ رہے ہیں آپ دین مبین کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں, انشاءاللہ قطرہ قطرہ مل کے دریا ہو جاتا ہے. تو انسان کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ دین کی خدمت کون بہتر کس طرح کرے گا. بعض اوقات کتابوں اور لائبریریوں کا گھونٹ بھرنے والے علماء بے توفیق ہوتے ہیں, ان سے کوئی دینی کام نہیں ہوتا. اور تاجر تجارت کی غرض سے دوسرے ملک میں گئے, اللہ تعالیٰ نے ان سے دین مبین کا کام لے لیا. اللہ تعالیٰ اس زمین کی تقدیر تبدیل کرے اور اس کے چپا چپا پر رسول کریم علیہ السلام کی دعوتوں ان کی عظمتوں کے جھنڈے لہرائیں. لیکن اس مقصد کی خاطر مسلمانوں کو اپنے دل میں تپش پیدا کرنی ہوگی, اپنے شعور کو بیدار کرنا ہوگا, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی بھی مدد ہو جائے گی. ناظرین اب ہم ایک سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں راولپنڈی سے حفصہ صوبیاں ہیں. اصل لفظ تو یہ صوبہ ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں یہ صوبیہ ہی چلتا ہے. تو وہ فرماتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے, معلوماتی ہے. شاہ جی کی خدمت میں سلام. اور سوال یہ ہے کہ عقیقے کا گوشت نان مسلمز کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تو افضل صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ ہمارے ساتھ شریک نشست اور شریک محفل رہتی ہیں, باتیں غور سے سنتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو آپ کے لیے مشعل راہ بنائے, آپ کا گھر, آپ کا ذہن, دل, روح سب کچھ منور ہو. عرض کروں گا کہ ایک اور سوال بھی اسی کے ساتھ ہے, وہ آپ ہی کے سوال کے ساتھ لنکڈ ہے. نام انہوں نے نہیں لکھا کہ عوام میں مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت جو ہے وہ ماں باپ اور دادا دادی نہیں کھا سکتے. تو میں پہلے عرض کروں گا کہ دادا دادی کے لیے اور بابا امی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, وہ بچے کے عقیقے کا گوشت تناول کر سکتے ہیں. اسلام دین آفاق ہے, دین فطرت ہے, دین خدمت ہے. آپ سری ممانتیں جب تک نہ ہوں تو خام خواہ کی بندشیں اپنے لیے گڑا نہ کریں. ایک زمانے تک تو زکوٰۃ کی رقم بھی غیر مسلموں کو تالیف قلب کے لیے دی جا سکتی تھی, تو وہ تو مسئلہ زکوٰۃ کا ہے, جو کچھ علماء نے رہنمائی کی وہی ٹھیک ہے. لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی نان مسلم آپ سے قریب ہو کر دین سے قریب ہو سکتا ہے تو اس کو صرف عقیقے کا ہی گوشت نہ کھلائیں, کبھی کبھی ویسے ضیافت میں بھی گوشت کھلایا کریں اور کچھ پیسے لگا لیا کریں, تو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کے اس اقدام کی برکت سے بہتری پیدا کر دے گا. راولپنڈی سے ایک سنا ہے مین دینی, وہ پوچھتی ہیں کہ میرے چچا نے مجھے بچپن میں گود لیا تھا اور میرے چچا ہی نے میری پرورش کی ہے. اب والد محترم اور چچا میں لڑائی ہو گئی ہے, دونوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری بیٹی ہے, ہمارے پاس رہے گی, تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ میں کدھر جاؤں, اپنے والد کی طرف یا اپنے چچا کی طرف؟ آپ کے سوال کا جواب تین شکوں میں دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے چچا اور اپنے والد میں صلح کرا دیں, اگر صلح ہو جائے تو اس جیسی بابرکت چیز کوئی اور نہیں. اور ان کو کوئی شریعت کی شک بتائیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ مسلمان کے لیے تین دن سے زیادہ ناراض رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ مسلمان ہیں, دین کو مانتے ہیں, تو اتنی طبیعت میں شدت اور سختی نہیں ہونی چاہیے, راضی ہو جائیں. آپ کے سوال کے جواب میں دوسری شک یہ ہے, اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے سوال کے لہجے سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ میریڈ ہیں, اگر شادی شدہ ہیں تو آپ چاچے بابے کی لڑائی کے بجائے اپنے خاوند کے پاس رہیں, زیادہ اس کے پاس رہنا آپ کے لیے بہتر ہے. چچا سے بھی شفقتیں لیں اور ابا سے بھی شفقتیں آپ لیں, دونوں کی شفقتیں آپ کے کام آئیں گی. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں عرض کروں گا کہ بیٹی باپ ہی کی ہوتی ہے جس کے تخم سے پیدا ہوتی ہے, شریعت مطہرہ بہرحال باپ ہی کو ترجیح دیتی ہے. ناروے کا ایک شہر ہے سٹانگر, وہاں سے امبرین نے ایک لڑکی ہیں, انہوں نے مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے کہ آپ نے ہمارے گھر میں ایک دفعہ دوپہر کا کھانا کھایا تھا, بھلا یاد کریں کب کھایا تھا؟ اور ساتھ سوال یہ کیا کہ اگر اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی ہے تو یہ تعلیم انصاف پر مبنی نہیں, عورت کو چار مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ تو امرین بہن, مجھے یاد ہے ماشاءاللہ سٹانگر ناروے کا بڑا خوبصورت شہر ہے جسے سمندر کے پانیوں نے گھیرا ہوا ہے. میں سٹنگر کے شہریوں مسلمانوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جب میں وہاں دورے پر آیا تھا تو اس شہر کے مسلمانوں نے جس طرح میرا استقبال کیا وہ میری یادوں کی کتاب میں اب بھی تازہ ہے. اور وہاں میرے میزبان تھے خالد منیر بٹ. میں ان کا گھر سمندر کے اندر تھا اور میں ان کا مہمان اس سمندر والے گھر میں بنا تھا. ان سے آپ نے دعوت کا ٹائم لیا تھا اور ایک دوسرے سمندر کے کنارے دوپہر کی دعوت آپ نے ہماری کی تھی. آپ کے بھائیوں نے اور والد صاحب نے بڑا پرتکلف کھانا مجھے کھلایا تھا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کچن کے اندر آپ میرے سامنے آئی تھیں اور میں نے آپ کے سلام کے جواب میں آپ کو شفقت و محبت دی تھی اور یہ نصیحت کی تھی. آپ نے مجھے کہا تھا کوئی نصیحت کریں تو میں نے کہا تھا کہ نماز قائم کریں. اب میں نے اتنی ہسٹری آپ کو بتا دی ہے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. آپ نے پوچھا ہے کہ عورت کو چار شادیوں کی اجازت کیوں نہیں دی گئی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بچے کے لیے باپ کی شناخت نہ ہونا انتہائی کربناک لمحہ ہوتا ہے اس بچے کے لیے. بینگ مسلم آپ کو سوچنا یہ چاہیے کہ یتیم کے جو حقوق رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیے یا قرآن حکیم نے بیان کیے وہ اسلامی تعلیمات کا تفرد ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے یتیم کی کفالت کی پھر دو انگلیاں جوڑ کے کہیں یتیم کا کفیل قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے جو یتیم کی کفالت پر زور دیا اور سورہ دحا نے تو کہا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر کہ آپ یتیم کو دتکاریے نہ جھڑکی نہ دیجئے ڈانٹیے نہ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس بچے کا باپ نہ ہو اس کو بڑی ذہنی اذیتیں ہوتی ہیں. اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کربناک ہوتا ہے. بے چینی اور کشمکش اس کی شخصیت میں اس کو رون ڈالتی ہے. تو باپ کی شناخت اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. اگر عورت کو چار شادیوں کی بیک وقت اجازت دے دی جاتی تو میری بہن اس کے شکم سے جو اولاد پیدا ہوتی کوئی پتہ نہ چلتا کہ یہ کس باپ کا بیٹا ہے اور کس باپ کی بیٹی ہے. اور یہ شناخت کے ختم ہونے سے بچہ اپنی پرورش کے لحاظ سے نشو و نما کے لحاظ سے محروم ہو جاتا. تو اسلام میں شناختیں اسی لیے ضروری قرار دی گئی ہیں. ایک ایسا معاشرہ میں ایک مثال دیتا ہوں. بچہ اسکول میں جاتا ہے اس کو تعارف کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں. وہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے میری امی کے چار خامد ہیں مجھے کیا پتہ ہے میں کس ابے کا میں بیٹا ہوں. تو نفسیاتی اعتبار سے سائیکولوجیکلی اس کی جو کیفیت ہوگی وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہوگا. میں سمجھتا ہوں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اسلام ایک دین ہے ایک مذہب ہے. وہ دباؤ میں نہیں فیصلے کرتا کہ آپ کے سٹانگر کا مسئلہ کیا ہے یا امریکہ کا مسئلہ کیا ہے یا آسٹریلیا کا مسئلہ کیا ہے. اس کے فیصلے میرٹ پر ہوتے ہیں اصولوں پر ہوتے ہیں ضوابط پر ہوتے ہیں. ایک چیز اور دوسرا میں آپ کو کہوں گا کہ عورت کی طبی حالتیں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر مرد کی خواہش اس وقت دم توڑی ہوتی ہے. اسلام دین عفت ہے دین عصمت ہے. مثلا آٹھ دن دس دن عورت خاوند کے ساتھ بیوی بن کر اس کو خاوند رکھ کر کے وہ رہ نہیں سکتی ازواجی تعلقات نہیں رکھ سکتی. آٹھ دس دنوں میں اگر خاوند کو اجازت دے دی جائے اس کے ساتھ ملنے کی تو اس کے ساتھ تبھی زیادتی ہوگی فزیکل اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. جس چیز کی وہ متعمل نہیں ہے اس کو کس طرح متعمل بنایا جا سکتا ہے؟ تو مرد کو جو شادیوں کی اجازت دی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت 20 ڈیز مہینے کے اندر جو ہے وہ اس خواہش کے پورا کرنے کا سامنا کر سکتی ہے, لیکن مرد جو ہے وہ تو 30 ڈیز اور 31 ڈیز جو ہے وہ کر سکتا ہے. اگر اس کے لیے بندوبست کوئی نہ ہوا تو وہ 10 ڈیز میں گناہ کا ارتکاب وہ کر سکتا ہے. اس لیے اس کو تو شادیوں کی اجازت دی گئی, لیکن ایک عورت جو ہے اس کی طبی حالت کو دیکھ کر اس کو اجازت نہیں دی گئی. پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک مرد جو ہے اس میں عورت کے ساتھ کسی دوسرے مرد کا ملنا ایک فطرت ہے, نیچر ہے مرد کی کہ وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کرتا, اس سے دنگا فساد جھگڑا اس سے جنم لے سکتا ہے. اور عورت جو ہے اس کی عادت یہ ہے کہ وہ ایک ہی کی بن کے رہ سکتی ہے, وہ دو کی بن ہی نہیں سکتی. اس کی سائیکو یہ ہے, اس کی فطرت یہ ہے. وہ اگر کسی سے لو بھی کرے, محبت بھی کرے, تو وہ ایک ہی سے محبت کرتی ہے, 100 100 کو نہیں رکھ سکتی. اور اگر کوئی عورت ایسے کرتی ہے تو اس میں بہیمیت آ گئی ہے, اینیمل کا سٹائل آف لائف آ گیا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتاب الحیوانات کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ بندروں کو آپ دیکھیں کہ بندر جس مادہ بندریا کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا بندر اس کو چھیڑے, اور نہ ہی جو ہے اس کی مادہ جو ہے وہ دوسرے سے مکس اپ جو ہے وہ ہونے کی کوشش کرتی ہے. تو بہت ساری چیزیں نیچر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شناخت اور نسب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. یہ وجہ ہے کہ عورت کو 4 شادیوں کی اجازت اسلام نے نہیں دی, معاف کیجیے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کرسچینٹی نے بھی نہیں دی ہیں. آپ کہتے ہیں اسلام نے نہیں دی ہیں, تو کسی دوسرے مذہب نے بھی تو اور عورت کو یہ اجازت نہیں دی ہے. جہاں مذہب پائمال ہوا ہے, جہاں ریلیجن کو پائمال کیا گیا ہے, وہاں یہ آوارگی پیدا ہوئی ہے. مذہب کوئی بھی ہو وہ اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور سوال کیا ہے محمد عامر صاحب نے, ان کا سوال ذرا ٹیکنیکل ہے. وہ کہتے ہیں کیا یہ قرآن مجید معنی کے لحاظ سے اصلی ہے یا ترکیب و ترتیب کے لحاظ سے بھی اصلی ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے بہت سارے نسخے جلا دیے تھے. اس قسم کی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ تدوین قرآن کریم کے لیے چیئرمین حضرت زید ابن ثابت کو بنایا گیا تھا. اکابرین صحابہ کی موجودگی میں حضرت زید ابن ثابت کو چیئرمین بنانا کیسا تھا؟ بلکہ آل تشیح یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت زید ابن ثابت کو یہ کہا تھا, تمہارا مدینے کی گلیوں میں پھرنا مجھے یاد ہے اور بالوں کی لٹیں بنا کر چلنا بھی یاد ہے. شاہ جی, اس سے پہلے آپ ایک پروگرام خلفائے راشدین کے حوالے سے ایک سوال کا بڑا مفصل جواب دے چکے ہیں, بڑی تشفی ہوئی تھی ذہنی. مہربانی کریں اس پر بھی کوئی گفتگو کریں. تو محمد عامر, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پختون بیلٹ سے ہماری طرف توجہ دی ہے ہماری بات سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دینی رہنمائی کا نور نصیب کرے. قرآن مجید کی حفاظت کا جہاں تک تعلق ہے, آپ اس بات کو عقیدہ بنائیں, ذہن میں رکھیں, دل میں راسخ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جہاں تک قرآن مجید کی حفاظت کا تعلق ہے, اگر اس کی ترکیب کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, زمانہ رسول کی طرح نہیں ہے, تو میرے خیال میں یہ حفاظت ربی جو ہے, اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے, میرے خیال میں ہم اس حفاظتی اقدام کو توڑنے کا خام خواہ تصور اپنے ذہن میں قائم کریں گے. رسول اللہ علیہ السلام نے حفاظت قرآن کے لیے سب سے پہلا اہتمام یہ کیا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام خود قرآن حکیم یاد کر کے اپنے صحابہ کو سناتے تھے. سیابا میں یہ ذوق پیدا کیا تھا کہ جوں جوں قرآن مجید اترتا چلا جاتا وہ اس کو زبانی یاد کرتے چلے جاتے. یہ لطیف بات آپ کو بتاؤں کہ پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت مالا علی ہیں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں, حضرت زید ہیں. تو اگر آپ قرآن مجید کی حفاظت کی تاریخ پڑھنا چاہیں تو یہاں سے شروع کریں کہ یہ جو پہلے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا یہ غیر حافظ نہیں تھے,
یہ سارے قرآن مجید کو یاد کرنے والے تھے. وہی قرآن مجید یاد کرنے والے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا.
اس کے لیے ذہن کو اس طرف لے جانا کہ جناب قرآن مجید لکھا گیا یا نہ لکھا گیا, لکھا گیا تو یہ ہوا اور وہ ہوا. حفاظت کا سب سے محکم طریقہ یہ تھا کہ نمازوں کے اندر رسول اللہ علیہ السلام خود بھی قرآن مجید پڑھتے, صحابہ پڑھتے, سنتے. تو اس طرح یہ جو دور ہے قرآن حکیم کا یہ حفاظت کا سب سے اعلی و بالا والا بندوبست تھا. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ علیہ السلام جب کوئی آیت قرآن مجید کی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھواتے تھے اس کو, باقاعدہ اس کو فلاں سورت کے فلاں مقام پر اس سورت کو جو ہے وہ لکھ لیا جائے, اس آیت کو لکھ لیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں رسول اللہ علیہ السلام نے یاد کرنے کی ترغیب دلائی وہاں رسول اللہ علیہ السلام نے خود جو ہے وہ قرآن مجید لکھوایا, اس کی کتابت کرائی. چھلکوں پر لکھا گیا, لکڑیوں پر لکھا گیا, پتھروں پر لکھا گیا, کپڑوں پر لکھا گیا, اطلس پر لکھا گیا, دیباج پر قرآن حکیم لکھا گیا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی حفاظت کا بندوبست بھی رسول اللہ علیہ السلام نے باقاعدہ کیا ہوا تھا, بلکہ حدیث سے بھی آتا ہے کہ ڈوریوں کے ساتھ ان تمام چیزوں کو محفوظ کر کے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ امانت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دے رکھی تھی. اس لیے اس طرح ذہن کا لے جانا کہ شاید لکھا نہیں گیا, لکھا گیا تو کسی نے مرضی سے لکھا یا ترکیب بدل گئی, یہ ترتیب, اس کی ترکیب, اس کے الفاظ, اس کے معانی, اس کی آیات, یہ سب کچھ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہوا اور آپ نے لکھایا, یاد کرایا. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تو ہر سال رمضان میں جبرائیل امین آ کر دور کرتے تھے. دور کرنے کے بعد جو ہے وہ توثیق ہو جاتی تھی کہ یہ آیت, اس کا مطلب ہے کہ یہ گاڈ ریویلڈ بک ہی نہیں, اس کو یاد کرنے کا ایک ریویلڈ سسٹم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا. پھر میں بتاتا چلوں کہ وہی قرآن مجید محفوظ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا. باقی رہ گیا معاملہ یہ کہ حضرت زید ابن ثابت تو قرآن مجید کی خدمت کرنے کے لیے اکابر صحابہ میں سے کسی نے کچھ کیا یا اصاغر صحابہ میں سے کسی نے کچھ کیا, میرے خیال میں وہ تو لائق تحسین ہے, وہ اس پر تو ان پر سلام ہمیں بھیجنا چاہیے کہ وہ سب یک دست ہو گئے تھے. سب صحابہ رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی میں ایک تھے, انہیں ایک ہو کر کے اس قرآن مجید کو محفوظ کیا تھا حضرت مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم. بلکہ میں آپ کو یاد کروں گا کہ جس وقت خلافت راشدہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت پہلے بادشاہ جس وقت آپ بنے تو آپ نے رجوع کیا حضرت مالا علی کی طرف کہ نان مسلم جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور اے علی اگر آج ہم نے قرآن مجید کے رسم الخط کے حفاظت کا بندوبست نہ کیا تو کیا بنے گا؟ تو حضرت مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ معاویہ تم نے صحیح دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور بر وقت دروازہ کھٹکھٹایا ہے, یہ کام سوائے میرے اور کون کر سکتا تھا. تو حضرت مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خدمت کی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی. ہوا یہ تھا کہ سب لوگوں نے قرآن مجید جس وقت اپنے پاس لکھے تو کچھ لوگوں نے تشریحاتی جملے بھی بیچ میں لکھ دیے تھے, کچھ لوگوں نے حدیث کو بیچ میں لکھ دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں صرف یہ کیا تھا کہ انہوں نے وہ ایک نسخہ جو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسخے کے مطابق تمام نسخوں کو گویا جمع کر کے آفاق کی پوری بستی میں اس قرآن مجید کو پھیلا دیا. اور اس میں بھی کوئی قرآن مجید میں انحراف نہیں ہوا تھا, قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی. تو اس یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا. البتہ ایک چیز کی میں ضرور کروں گا تصحیح, کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اجاج بن یوسف نے قرآن مجید پر اعراب لگائے, زبریں اور زیرے لگائے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حجاج بن یوسف کا دور بنتا ہے 86 تک, 86 سے کچھ پہلے کا دور بنتا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں جو اسلامی سلطنت کی حدود تھیں وہ 18 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھیں, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 25 لاکھ مربع میل تک یہ سلسلہ پہنچ گیا تھا, جس میں صرف عرب بلاد نہیں تھے بلکہ عجم کے کئی ممالک اور ریاستیں جو ہیں وہ اسلامی قلمرو میں شامل ہو گئی تھیں. تو میں آپ کو بتاؤں گا, مجھے بتائیے کہ دور عثمان میں, دور علی میں, حضرت بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو کیا وہ لوگ جو اجمی تھے ان کو ویسے ہی حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا؟ ان کے قرآن مجید کی ٹیچنگ کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا؟ یہ 86 کے اندر اعراب لگانے کا یہ جو افسانہ ہے, اور حجاج بن یوسف جو ظالم ترین انسان تھا وہ پھر یہ خدمت اس کے ذمہ کی جاتی ہے, میرے خیال میں یہ تاریخی مغالطہ ہے, اور ہمیں ان مغالطوں سے نکلنا چاہیے. ہماری تحقیق یہ ہے کہ اعراب کا سارا کام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نگرانی میں ہوا تھا, اور خلفائے راشدین جتنے ہیں وہ سب آپس میں ام آنگ تھے, مل کر کے انہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا. آپ کے سوال کا جواب یہ کہ یہ قرآن مجید وہی ہے, اس میں شوشہ شد مد زبر زیر کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے, یہ وہی صحیفہ ہے جس کا نزول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ منور پر ہوا. ناظرین, اب ایک بات کا حوالہ ضرور دوں گا, آج 25 دسمبر ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے, اور میں عرض کروں گا قائد اعظم محمد علی جناح اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھے, ان کا بڑا احسان ہے, ان کی کوششوں کے ساتھ دنیا کے نقشے پر پاکستان ابھرا ہے, اور آج ہم نمازیں ادا کرنے میں, عبادت کرنے میں آزادی محسوس ہی نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عملاً ہمیں دے رکھی ہے, تو ہمیں ان کو نہ صرف خراج تحسین پیش کرنا چاہیے بلکہ ان کی زندگی کے اصولوں سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. دیکھیں, ان کی عظمت شخصیت کا اعتراف تو ان کے بدترین دشمنوں نے بھی کیا. گاندھی کا ایک قول میں نے پڑھا, انہیں کہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح, وہ قائد اعظم تو نہیں کہتے تھے, قائد اعظم تو ہم کہتے ہیں, محمد علی جناح عزم اور استقلال کا کوہ گراں ہے. انہوں نے کہا کہ عزم اور استقلال کا اس کو نہ کوئی لالچ اور نہ کوئی خوف اس کو اپنے راستے اور منزل سے ہٹا نہیں سکتا. یہ بدترین دشمن جو تھے ان کا خیال ہے. بلکہ ماسٹر تارا سنگھ نے ایک جگہ کہا تھا کہ یہ شخص جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح, یہ اگر ہم سکھوں میں پیدا ہو جاتا تو ہم اس کی پوجا کرتے, لیکن یہ مسلمانوں میں جا پیدا ہوا ہے. بے شک اس نے ٹھیک کہا ہے کہ مسلمان اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتے نہیں, ہم صرف تعریف کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. میں ذاتی طور پر آپ کو کہوں گا کہ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ وائس رائے نے کہا قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے کہ یہ ایسا شخص ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. آج سیاست کی ظلمتوں کے اندر آپ محسوس کریں گے سیاست دانوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے آپ دیکھیں کیا ان میں سے کسی پر مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہے, تو جواب بڑا عجیب ہوگا. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ان کے دشمن بھی کہتے کہ یہ قابل اعتماد شخص ہے. پھر میں آپ سے کہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی خوبی یہ تھی کہ انہیں اپنی ساری زندگی ایک تحریک لانچ کی, ایک ٹارگٹ اچیو کیا, ایک ڈیسٹینیشن کی دہلیز کو انہوں نے کس کیا, لیکن آپ نے اپنی تقریروں میں, اپنی تحریروں میں کبھی اپنے مخالفین کا نام لے کر ان کی مخالفت نہ کی. آپ نے پورا فوکس رکھا اپنے آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن اور مقصد کے لیے. اگر ہم اپنے وجود کو بااعتماد بنانے کے لیے، اپنے ملک کی سالیڈیریٹی کے لیے، وفادار بنانے کے لیے یکسو ہو کر کے اپنے مقصد زندگی کو طاقت دینے کے لیے وقف کر دیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ترقیاں ہمارا استقبال نہ کریں. قائد اعظم محمد علی جناح کو اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے. آج کی نشست ہم اسی پر ہم کلوز کریں گے. اسلام زندہ باد، قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.
تشار خوبا تو جانے جانا، تشار خوبا تو جانے جانا، چہرہ عمر کتاب تیرا. تشار خوبا تو جانے جانا، تشار خوبا تو جانے جانا، چہرہ عمر کتاب تیرا. تشار خوبا تو جانے جانا، تشار خوبا تو جانے جانا، چہرہ عمر کتاب تیرا.